چوتھی صفت کیا ہے؟ محبت. محبت جس کا ترقی یافتہ مرحلہ عشق ہے, اور قرآن نے عشق کے حوالے سے بہت کچھ کہا ہے اور اس کو بہت زور دیا محبت اور عشق. اور جیسا کہ حضرت آیت اللہ خمینی علی اللہ مقامہ کے کئی جملات ایسے ہیں کہ جس میں وہ انہوں نے اس جملے کو کئی بار فرض کیا ہے, نقل کیا ہے کہ یہ پورے کا پورا سلسلہ جو ہے یہ صرف سلسلہ عشق و محبت ہے. انہیں یہ پوری زندگی, یہ پوری کائنات کہ کسی کے عشق میں پوری کائنات گرفتار ہے جو حالت حرکت میں. تو اس بار اس کی تاریخ و توثیق انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں تھوڑا سا اس حوالے سے عرض کروں گا. لیکن محبت اور محبت بحق, قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ بظاہر لوگ بااختیار ہیں کہ جس سے چاہیں محبت کریں, خدا نے یہ اختیار انسانوں کو دیا. کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, کوئی والدین سے محبت کرتا ہے, کوئی مال سے محبت کرتا ہے, کوئی شہرت سے محبت کرتا ہے. انسان بانٹتے ہیں اپنی محبت کی چوائس میں, انتخاب میں. لیکن خدا نے ایک بات سے خبردار کیا کہ وہ محبت جو حق کی بنیاد پر کی جاتی ہے وہ اصل محبت ہے اور آخرت میں باقی رہنے والی, اور وہ محبت جو باطل کی بنیاد یا فانی اور ہلاک ہونے والی چیزوں سے ذاتی مفادات کی بنیاد پر کی جاتی ہے وہ محبت آخرت میں عداوت اور دشمنی کی شکل میں نظر آئے گی. تو اس لیے جو ملکہ حسنہ ہے وہ کیا ہے؟ محبت بر بنائے حق. یعنی اس چیز کو بھی ہمیں بغور اس کا جائزہ لینا ہے کہ آپ امام حسین سے, امام علی علیہ السلام سے کس بنیاد پہ محبت کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لیں. میں آپ کی خدمت میں یہ تھوڑی سی تلخ اور چپتے ہوئے جملے کیوں عرض کرتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اس مقام پر کہ میں آپ کے سامنے وہ بات عرض کروں, آپ کو وہ رستہ دکھاؤں جو آپ کی ابدی فلاح کا ضامن ہو, نہ کہ اس وقت میں آپ کی تھوڑی سی خوشی مول لوں, تھوڑی سی آپ سے تعریف کروا لوں, اور پھر جب خدا نخواستہ اگلے مرحلے حیات پر آپ دیکھیں کہ یہ شخص مجھے غلط بات بتا کے چلا گیا تو اس وقت پھر میری گردن شکل دیا میں. اس بات کو ہمیشہ دہراتے رہیے, ہر رات سونے سے پہلے دہرائیے, میں خدا کو کیوں چاہتا ہوں, میں قرآن سے کیوں محبت کرتا ہوں, کرتا بھی ہوں کہ نہیں, پہلے تو یہ کرتا بھی ہوں یا نہیں. کیونکہ محبت جیسا میں نے آپ سے عرض کیا, محبت ایک تعلق ہے. محبت کی پہچان کیا ہے؟ کہ محبت پائی جاتی ہے. محبت کی پہچان ہے قربانی. ایک انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, اپنا سب کچھ اس پر فدا و نشاور کرنے کے لیے کرتا ہے, اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کو تیار رہتا ہے. یہ ہے محبت کی علامت اور پہچان. یہاں پر ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام سجاد علیہ السلام ایک شخص آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میری ماں بہت بیمار رہتی ہیں اور میں نے ان کی خدمت گزاری میں کئی راتیں جاگ کر سکتی ہیں, کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا یا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ دے دیا؟ امام فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے ایک لہجے کی خدمت کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا. اب آپ اس پہ غور کیجیے گا جملے پر کہ جو میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ خلق کی قیمت ادب سے ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلی عبادت کی تھی نا کہ خلق یا ملکہ اس وقت تک حسن نہیں ہوتے جب تک اس کے ہدف کا تعین نہ ہو جائے, اور جتنا ہدف عظیم اور حسین ہوگا اتنا ہی خلق بھی حسین اور عظیم ہوگا. امام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری ماں نے تیری خدمت کی ہے تیری سلامتی کی امید اور آرزوؤں کی دعائیں کر کر کے. اور تو اپنی ماں کی خدمت کس لیے کر رہا ہے؟ کہ اب یہ خاتون جلد از جلد اس دنیا سے جائیں. امام نے فرمایا کہ ان دو خدمتوں کا باہمی کوئی موازنہ ممکن نہیں ہے. اخلاق کا حسن, اخلاق کی عظمت کس سے؟ خلق کی ادب سے. تو عام طور سے ہم جیسے افراد اپنے والدین کی جو خدمت کرتے ہیں, یا تو یہ کہ حصول ثواب, یا یہ جملہ بھی ہمارے معاشرے میں کافی عام ہے کہ آپ یہ تھوڑے کرو گے تو مہمان میں تھوڑی سی خدمت کر لیں. لیکن کیا ماں اور باپ اپنی اولاد کو اس نظریے سے پاتے ہیں؟ ان پر اپنی جان اور مال اور دولت اس نظریے سے نشان کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور یقیناً یہ بات تمام صاحب اولاد سمجھتے ہوں گے, خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی فرد اپنی اولاد پر اپنی جان اور مال کو قربان کس کی نہیں کرتا کہ ثواب حاصل کرنا پڑتا. آپ غور کر کے بتائیں سر, اصل نیکی ہے اسی چیز کا نام. اصل نیکی کہ جو انسان سے ایک ملکے کی بنیاد پر صادر ہو حق کے زبان, یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ ایک کام زبردستی کر رہے ہیں کہ آخرت میں ثواب مل جائے. بہت پس درجہ نیکی ہے. نیکی ہے یہ کہ انسان سے محبت اور خلوص ظاہر ہو, اس لیے کہ یہ میرے معیار کے مطابق, اس لیے کہ یہ میرے معیار انسانی کے مطابق ہے, یہ اصل نیکی. تو بہرحال ایک رکاوٹ ملی ہے محبت کے حوالے سے, کہ حق کی محبت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نظروں کے سامنے سے انسان کی عقل پر پڑے ہوئے حجابات منتشر ہوتے ہیں. وہ حجابات جو ہمارے اور حق اور حقیقت کے درمیان جو پردے ہیں, ان پردوں کو کون سی چیز چیرنے اور کاٹنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہے؟ حق سے محبت. جب انسان محبت حق کی بنیاد پر قربانی پیش کرتا ہے, یہ قربانی جتنے زیادہ حجابات کو برطرف کرنے کا سبب بنتی ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں بنتی. اس کی مثال خود آشور ہے کہ جب اصحاب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنی نیت کو, اپنے ارادے کو کاملا اس کا مظاہرہ کر دیا کہ اب ہم کسی قیمت پر آپ کو چھوڑ دے جائیں, ان کی محبت اور ان کی قربانی کامل ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے اور عالم ملکوت کے درمیان جتنے حجابات کے سب برقرار ہوئے, کہ صبح عاشور وہ تمام افراد بہشت میں اپنے اپنے گھروں اور اپنے مقام پہ لے گئے. تو محبت کا سب سے بڑا ثمرہ کیا ہے؟ بندے اور حقیقت کے درمیان پائے جانے والے حجابات کی برطرفی اور ان کا منکشف ہو جانا, ان کو پھاڑ دینا. یہ حجابات کیا ہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہے کہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, کہ جس دن ہم تمہیں محشور کریں گے یوم قیامت, تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہم تمہارے پردوں کو پھاڑ دیں گے. پردے خدا کے نہیں ہیں, غطاء آنا نہیں ہے, غطاءک تیرے پردے. پردے کس کے ہیں؟ خدا کے نہیں. خدا نے کوئی پردہ نہیں رکھا اپنے اور بندوں کے درمیان. امام علیہ السلام نے اسی جملے کو ارشاد فرمایا کہ خدا اور بندے کے درمیان حجاب سوائے بندے کی اور کوئی نہیں. اگر تو اپنی میں اور اپنی انانیت کو درمیان سے ہٹا دے تو تیرے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ فکشفنا عنک غطاءک, ہم کش کر دیں گے, پھاڑ دیں گے تجھ سے تیرے پردوں کو. فبصرک یوم حدید, تو آج کے دن تیری نظر بہت تیز ہے. اور تذکر کی اور ذکر کے حوالے سے اس آیت کی تلاوت کی تشویق, اس کا شوق دلایا گیا ہے کہ انسان خدا سے مسلسل اس آیت کی تلاوت کرے اور دعا مانگے کہ پروردگار جن حجابات کو منکشف کرنا ہے آخرت میں نہیں, یہاں پہ کرے. اس لیے کہ وہاں پر ان پردوں کے ہٹنے کا فائدہ ہوگا نہیں. اگر انسان اس دنیا سے لے کر تا قیام قیامت پردوں کے ساتھ محشور ہو تو وہاں پردوں کے ہٹنے کا فائدہ نہیں ہوگا. پردوں کے ہٹنے کا فائدہ کیا ہے اس دنیا
میں؟
تو اس آیت کی تلاوت کریں اور خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ان حجامات کو اس زندگی میں برتا. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ محبت کا حق. پانچواں ملکہ حریت اور آزادی. اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا ہے. حریت اور آزادی کا ملکہ, اس کی مثال بھی ہمارے سامنے عاشور. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدعی یہ وہ کہ جس کی پیدائش کا پتہ نہیں اور ایسے ہی اس کا باپ, یہ میرے سامنے آ کے بات کرتے ہیں کہ تلوار اور بیعت ان دو میں سے کسی کا انتخاب کرے. خیر کا منا ضلع یہ ذلت اور رسوائی یہ ہم سے دور ہے. انبیاء اولیاء اور ان کے سچے پیروکار, ان سے یہ ذلت دور ہے. اس بات کا سوچنا تو یہ کیا ہے؟ یہ خودی ہے. یہ جذبہ آزادی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میری گردن کو اپنے آگے جھکا سکے. اللہ وحدہ لا شریک. یہ سر اگر جھکتا ہے, یہ گردن اگر خم ہوتی ہے تو صرف اور صرف فقط اس کا آزادی. اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کو جھکا ہے. اور جناب امیر المومنین علیہ السلام وصیت نامہ جو امام حسن علیہ السلام کے لیے لکھا ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ بغضا, کہ کبھی کسی غیر کا عبد نہ بن جانا جبکہ خدا نے تجھے حر اور آزاد کر دیا. ہمیشہ آزاد رہتے ہیں. آزاد کون ہے؟ جو حق کا بندہ ہے. اور غلام کون ہے؟ جو حق سے منحرف ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے آزاد, سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ جو حق کو سجدہ نہیں کرتا اسے ہر پروفیٹ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے, اور جو حق کا بندہ ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ گزار ہے, وہ باقی ہر جگہ سربلند ہے اور آزاد. تو یہ پانچ ملکہ سمپل فضائے اخلاقیات کے یہ پانچ شعبے ہیں کہ جن کو ہمیشہ ہمارے منظور نظر رہنا چاہیے. پہلا ملکہ بندگی, بندگی ہے رب, بندگی ہے حق. دوسرا تقوی پروردگار. تیسرا زہد. چوتھا حق سے محبت. پانچواں حریت. یہ ملکات فاضلہ دیگر تمام ملکات کے لیے سرچشمے کی بنیاد ہے. انتہا کمال انسان کے اخلاق کا اگر اس کے لیے پانچ صفات پائی. اس کے ساتھ ساتھ دو ملکات جن میں سے ایک کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں, اس کے ساتھ ایک اور کہ دو ملکات ایسے ہیں کہ جو انسان کو ملکات حسنہ کے حصول میں مدد اور تعاون فراہم کرتے ہیں. یعنی انسان اگر اس اخلاق حسنہ کی راہ پر سفر کرے تو ان میں دو ملکات ایسے ہیں, دو صفات ایسی ہیں, صفات اخلاقی کہ اگر انسان میں پائی جائیں تو دیگر صفات کے حصول میں اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے, زیادہ آسانی سے دیگر صفات کو حاصل کر سکتا ہے. ان میں سے پہلی صفت جس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس ملکے کا پایا جانا کہ جب اور جہاں بھی حق نظر آئے اس کو قبول کرنا ہے, چاہے کسی کی بھی طرف سے ہو اور چاہے اس کی قبولیت کتنی ہی تلخ اور ناگوار کیوں. یہ جملہ صبر کی جو تقریر ہے اس میں علامہ خامنئی نے نقل کیا کہ ایک وصیت ایسی ہے, وصیت کا ایک جملہ ایسا ہے کہ جو ہر امام نے اپنے بعد آنے والے امام کو یہ نصیحت اور وصیت فرمائی. اور جب امام سجاد علیہ السلام عصر عاشور غشی کے عالم میں تھے اس وقت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے خیمے میں، بیدار کیا، اسرار امامت تعلیم فرمائے، امور امامت سونپے، اور اس میں ایک جملہ یہ لکھا کہ اے فرزند، حق پر صبر کرنا چاہے کتنا ہی سب اور ناگوار کیوں نہ ہو. حق پر صبر کرنا چاہے کتنا ہی تل اور ناگوار کیوں نہ ہو. تو حق کو قبول کرنا بسا اوقات اتنا آسان نہیں ہوتا. میں نے جیسے آسان کی بات آپ سے کی کہ اگر کوئی چیز ہمارے رسم و رواج کے مخالف آ جائے اور ہمیں پتا ہو کہ حق ہے، ہم اس کی 10 تعویلیں اور توجیحات پیش کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے وہ راستے اور راہیں تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بائی پاس اور وے آؤٹ مل جائے، کہ ہم اس کام کو کسی نہ کسی طریقے سے کر لیں. لیکن ایسے افراد کہ جو یہ کہیں کہ نہیں یہ چیز حق ہے اور مجھے اس کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں اب تک اپنی زندگی میں یہ غلطی کرتا رہا ہوں، لیکن اب انشاءاللہ جب مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد سے نہیں کروں. اتنی اخلاقی جرات کا پیدا ہونا کم انسانوں کی بات، کم انسانوں میں وصف پایا جاتا. تو حق کی قبولیت کا ملکہ چاہے وہ کسی بھی طرف سے آئے، کوئی بھی کہے، کسی بھی جانب سے ہو، اور چاہے اس میں کتنی ہی تلخی اور ناگواری کو نہ نظر آتی، یہ ایک بات جس کا میں نے کل آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا. دوسری صفت، دوسرا ملکہ جو انسان کو آگے بڑھنے میں، اخلاقیات کے مدارج میں ترقی کے اعتبار سے بہت زیادہ مومن اور معاون ثابت ہوتا ہے، وہ ہے اپنی عزت نفس اور اپنی کرامت نفس کا احساس. انسان کے اندر پروردگار میں حیوانیت بھی رکھی ہے جسم کی شکل میں، لیکن جب انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا سورہ مومنون میں خاص طور سے، تو ارشاد یہ ہوا کہ ہم نے انسان کے جسم کو درست کرنے کے بعد تم انشأناہم خلقاً آخر، اس کو ایک دوسری خلقت عطا کی. اور وہ دوسری خلقت کیا ہے جو دیگر آیتیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آئی ہیں کہ وہ نفخ تو پی ہے وہ روحی، تو سواہ یعنی اس کے جسم کو درست کیا، پیکر کو درست کیا، پھر کیا کیا، نفخ تو پی ہے وہ روحی، اس میں پھونک دی، روح نہیں اپنی روح، اپنی روح یعنی وہ چیز جو انسانی جسم کو زندہ کرتی اور رکھتی ہے وہ روح ہے. خدا صرف روح نہیں، صرف روح نہیں ہے. خدا نے دیگر حیوانات کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جو چیز ان کو زندہ رکھے وہ میری روح ہے، فقط انسان کے بارے میں کہا وہ نفق تو کی ہے میں روح نہیں. تو انسان کے اندر اس صفت کا پیدا ہونا کہ میرے رب نے اپنی روح مجھے عطا کی ہے اور اس کے سبب سے میں زندہ ہوں، تو میں اپنی زندگی میں کوئی روش اور رویہ ایسا نہ اختیار کروں جو خدا کے اس عظیم تحفے کی توہین کا سوال ہے. یہ ہے اپنی عزت نفس کا احساس. یہ عزت نفس، عزت نفس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اکڑ جائے دوسرے سے، یعنی کہ لوگ عزت نفس اور خودداری کے معنی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کی، کسی نے ہم سے بات کی اور ہم نے منہ پھیر لیا تو ہم نے گویا اپنی بہت زیادہ خودداری کا مظاہرہ کیا. اس کا مطلب یہ خودداری اور عزت نفس کیا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے نفس کو عظمت و کرامت و شرافت عطا کی ہے، اس کرامت و شرافت کا احساس، اور کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جو اس شرف کے. یہ عزت نفس، اس عزت نفس کے ملکے کا پایا جانا بھی انسان کی ترقی میں بہت زیادہ اپنی. میں آپ کے سامنے صرف دو مثالیں سمجھا دوں، عرض کر دوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا بہتر طور سے سمجھ لیں گے کیا چیز کی. یہ بھی آپ کو سنا ہوا واقعہ ہوگا کہ جناب مالک اشتر خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص پہلوان جیسا. آپ نے یہ چیز دیکھا ہوگی نا, جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ انسان خالی اپنے جسم کی بنیاد پر بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے. ایک بڑا قوی ہیکل انسان, زوراور شخص بیٹھا ہوا تھا رستے میں, اس نے جناب مالک اشرف کو راستے گزرتے ہوئے دیکھا, کچھ جملے کسے اور کچھ پھینکا ہوں گے. یہ کام نہیں ہے اس وقت سے لے کے آج کل ایسے ہوتا ہے کہ جس کے پاس ظاہری جسمانی طاقت اور قوت ہے وہ دوسرے کو ذلیل کرنا, عقیل کرنا اپنے لیے کوئی فریضہ سمجھتا ہے. اس سے آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مالک اشتر باوجود اس کے سپاہ سالار سپاہ خلیفہ وقت ہیں, لیکن کتنی سادہ وضاحت عطا رکھتے ہیں کہ ان کے لباس اور ان کے حلیے اور جسے میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ میں عام انسانوں سے مختلف ہوئی ہوں, عام انسانوں کو ہوئی ہوں. کسی نے اس سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے اس سے گستاخی کی. اس نے کہا قوم نے کہا کہ یہ سالار فوج مالک اشتر یہ سننے کے بعد اس شخص کے جسم پر لرزہ تاری ہوگی, اور اس نے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ میرے خلاف کوئی ایکشن لیں میں ان سے جا کے معافی مانگوں. وہ جناب مالک اشتر کے پیچھے دوڑا, اس نے دیکھا کہ مالک کیا ہے مسجد میں داخل, مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ نماز میں مشغول ہوا, نماز سے فارغ ہوا ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا اور میں نے آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی, برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے اس وقت مسجد میں آنا نہیں تھا, میرا راستہ کہیں اور تھا, لیکن جب تم نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کا عمل انجام دیا تو میں خاص طور سے مسجد میں آیا اور میں نے دو رکعت نماز پڑھ کر تیری یہ مغفرت طلب کی. خدا تیری مغفرت کرے, تیرے اخلاق کو بہتر کر دے. یہ کیا ہے؟ یہ کرامت اخلاق, یہ کرامت اخلاق ہے. یعنی کس اعتبار سے عزت نفس کا کون سا مظاہرہ ہے؟ یہ عزت نفس کا مظاہرہ یوں ہے کہ ایک میرے پاس اختیار ہے, میں جس کو چاہوں کوڑا ماروں, جس کو چاہوں ذلیل کر دوں, لیکن اختیار رکھنے کے بعد اپنے اختیار کا مظاہرہ نہ کرنا, اختیار رکھنے کے باوجود دوسرے کو اپنے سامنے ذلیل نہ کرنا, اختیار رکھنے کے باوجود دوسرے کی خامیوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالنا, یہ ہے حقیقی معنوں میں عزت نفس, کرامت نفس. کہ میرے رب نے مجھے جو جوہر عطا کیا ہے, جو جوہر روحانی, وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ میرے پاس اگر اختیار ہے تو میں دوسروں کو ذلیل کرتا ہوں, بلکہ اس کی کرامت اور اس کی شرافت کیا ہے کہ وہ ہر پستی سے بالا تھا. وہ کرامت کے معنی ہوتے ہی ہیں ہر پستی سے بالا, جو شے ہر پستی سے ماورا اور بلند ہو اسے کہتے ہیں کریم. دوسری مثال یہ بھی آپ کے بہت زیادہ سنی تھی کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا جنگ خندق میں عمر ابن ابزمر کے سینے پر سے ہٹ گیا, جبکہ اس نے آپ کے چہرے کی طرف اپنے لوا میں ذہن کو پھینکا. اور اسی چیز کو مولانا روم نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ در شجاعت شیر ربانی استی, در مروت خود کے دانت کی استی. شجاعت اور بہادری کے مظاہرے میں علی شیر خدا ہیں, لیکن مروت اور کرامت کے مظاہرے میں علی ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. اپنی تعریف و توصیف بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے. یہی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ہمیں اپنے علی علیہ السلام سے تعلق پر نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارا تعلق کیا ہے, صرف علی ایک جنگجو, علی ایک پہلوان, علی ایک ماہر فنون حرب, کہ علی سے ہمارا تعلق صرف اتنا. یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف ذکر کرتے ہیں یا بدر کا یا احد کا یا خندق کا یا خیبر کا, اور اس میں بھی کن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو مارا, اتنوں کو قتل کیا, اتنوں کا قتل کیا. تو جس انسان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ ماہر فنون حرب میں بہت بڑا جنگجو شہ سواز. کیا علی سے ہمارا تعلق جس بنیاد پر لبنان کے ایک مصنف نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر کتاب لکھی, نام کیا رکھا؟ الصوت عدالت الانسانیہ. اردو میں ترجمہ کریں تو نداء عدالت انسانی, انگریزی میں ترجمہ کریں تو دا وائس آف ہیومن جسٹس. وہ علی کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ مسیحی ہے, عیسائی ہے, لیکن علی کو صفت عدل کے کمال مظہر کے طور پہ دیکھا ہے. ہم علی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس بارے میں ہمیں خود اپنے نظریے اور عقیدے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال جب ہمارے اپنے امداد نے گستاخی کی علی علیہ السلام کی نسبت, یہ عزت و کرامت نفس کا کیا مظاہرہ ہے کہ میں اپنے نفس کے لیے اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ کسی غریضے کے تحت حرکت میں آئے. میں اپنے نفس کے لیے سوائے اس کے لیے رضائے پروردگار اس کو حرکت میں لائے اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا. یہ ملکہ ہے جو ہے کرامت نفس. جتنا بڑھتا جائے, جتنا اس کرامت کا احساس, جتنا اس شرافت نفسانی عزت نفس کا احساس بڑھتا جائے, اتنا ہی انسان کو دیگر ملکات حسنہ کے حصول میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. انشاءاللہ کل اس حوالے سے کچھ چیزیں اور عرض کروں گا. اب ظاہر کے وقت ختم ہو چکا, آپ حضرات سے گزارش ہے صلوات کو عاشور اور کربلا کے واقعات کے حوالے سے, جیسا کہ بزرگان اور علماء نے فرمایا کہ گریا اور زاری امام حسین علیہ السلام کی یاد کا ایک لازمی جزء ہے, ثواب اور اجر عظیم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا ذکر صرف گریا نہیں, بلکہ گریے کے اندر بھی معنویت اس معرفت سے پیدا ہوتی ہے کہ جو ہم اس پورے کربلا کے واقعے کی جتنی زیادہ معرفت ہمارے ذہنوں میں ہوگی, اتنا ہی ہمارے آنسوؤں کی قیمت خدا کی بارگاہ میں بڑھ جائے گی. تو آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ واقعہ کربلا سے, جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت یہ ہے کہ جب بھی مومنین کے سامنے خدا کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان پر فمم و عمیاما, بہرے اور گونگے ہو کے گرتے نہیں ہیں, بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں, ان سے اپنے لیے مایہ حیات حاصل کرتے ہیں. تو یہ کربلا کے واقعی کربلا کی آیتیں خدا آیات الہیہ, ان آیات الہیہ پر اپنی عقل کے دروازوں کو بند کر کے نہیں گرنا ہے, یہ گریا با معرفت ہونا چاہیے تاکہ اس کی قدر و قیمت پیدا ہو. میں اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, اور یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں تقریباً زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے میں کسی خاص صفت کی وجہ سے مشہور لوگ نہیں تھے. یعنی آپ کہیں گے کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد, زاہد, عالم, متقی جو مشہور نہیں تھے. جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلی محرم کو زہیر کا ذکر کیا, زہیر امام حسین علیہ السلام سے ملنے سے پہلے بالکل کسی اور رستے پر. ہر کا ذکر کیا, امام حسین علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے ہر کی راہ بالکل کچھ اور تھی. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت بڑے دیندار اور بڑے متقی, بلکہ یعنی کہ ایون محبان اہل بیت میں بھی شامل ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ کربلا میں وہ کیا چیز ہے کہ ان جسے کہا جاتا ہے کہ عام افراد اور عام انسان وہ امام کے ساتھ آ کے مل گئے, ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور اس سعادت ابدیہ کو انہوں نے حاصل کیا کہ وہ اب بہشت میں امام حسین کے درجے میں شامل ہو چکے. کون سی ایسی چیز ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سورس آف انسپریشن ہے کہ جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت زیادہ تیر و پال کرنے والا ہے, بہت زیادہ ظاہری اصطلاحات کا حفظ کرنے والا شخص خدا کی بارگاہ میں باعث فضیلت نہیں ہوتا. معیار فضیلت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسانوں کو فرض سے عرش تک پہنچاتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسانوں کو اس طریقے سے بلند کرتی ہے؟ کربلا ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی اور اہم فکر ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو میں اس کی چند مثالوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. منزل زبالہ پر ظاہری اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم اپنے عقیل کی شہادت کی خبر ہوئی اور اہالیہ نے کوفہ کی بے وفائی سے آپ مبتلا ہوئے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے خطبہ دیا اور ان سے کہا کہ اب وہ مقصد ختم ہو گیا جس مقصد کے لیے ہم مدینے سے نکلے تھے, اب تم میں سے جو جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے, میری طرف سے پابندی نہیں. کئی افراد ایسے تھے کہ جو اس وقت امام کے قافلے کو چھوڑ کر اپنی راہ پر نکل گئے, لیکن کچھ حضرات ایسے تھے کہ جو امام کے ساتھ چلتے رہے, جیسے وہی مکہ اور حج 60 ہجری کا کہ جس میں عموم مسلمین امام حسین کو چھوڑ کر حج کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے, اور کچھ افراد ایسے تھے کہ جو حج کو چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے. تو کچھ حضرات نے امام کے ساتھ چلنے کو قبول کیا. ایک منزل پر پہنچے, وہاں پر ایک خیمہ, بڑا سا خیمہ نظر آیا. خیمے کے باہر ایک بہت خوبصورت گھوڑا بنا ہوا تھا اور ایک بڑا سا نیزہ زمین پر گڑا ہوا تھا. یہ عرب میں اس بات کی علامت تھی کہ جو شخص اس خیمے کے اندر قیام پذیر ہے وہ بہت ماہر شہ سوار اور جنگجو اور شجاع انسان. امام نے اپنے ایک ساتھی حجاج بن مسروق کو بھیجا اور کہا کہ جا کے خبر لاؤ کہ اس خیمے کے اندر کون ہے. وہ گئے تو پتا چلا کہ کوفے کے ایک مشہور شخص جس کا نام عبید اللہ ابن حر تھا وہ وہاں موجود. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے, اس خیمے کو امام نے دیکھا اور مجھے بھیجا ہے کہ میں معلوم کروں کہ یہاں پر کون ہوں. آ کے واپس بتایا. امام علیہ السلام اپنے چند اصحاب و انصار کو لے کر عبید اللہ ابن حر کے پاس گئے, کچھ امور پہ بات کی, کوفے کے حالات پہ بات کی. اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوفے والوں نے ہم سے جو بے وفائی کی, ہم سے جو پیمان شکنی کی, اس کی وجہ سے وہ عذاب خدا کے مستحق ہو گئے. میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم میری ہمراہی کرو, میری نصرت کرو, میرے ساتھ چلو تاکہ خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے. اس شخص نے امام کا قول سن کے اپنے سر کو جھکا لیا, پھر کہنے لگا کہ میرے تو کوفے میں کچھ تعلقات بھی نہیں ہیں, میں زیادہ تر لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں, اور ایک میرے اکیلے آپ کے ساتھ چلنے سے آپ کا کوئی بھلا بھی نہیں ہوگا, انہیں نہ میں کوئی جمعیت اور جتھا جمع کر سکتا ہوں, اور صرف ایک آدمی میں کیا کر لوں گا آپ کی حمایت. یہ سارے جملے ہمارے لیے, ہمارے لیے ہمیں سوچنا ہے میں کیا کر لوں گا. آپ میں آپ کی خدمت میں یہ گھوڑا کہ جو عرب کے بخت رفتار ترین سواریوں میں سے ایک ہے, یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اپنی تلوار. امام علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے, سورہ کہف کی آیت تلاوت فرمائی, وما كنت متخذا مضلين عضدا, کہ ہم گمراہوں کو اپنا زور بازو نہیں اختیار کرتے. امام نے فرمایا کہ مجھے تلوار اور گھوڑے سے کوئی غرض نہیں ہے. یعنی یہ میرے جملے ہیں کہ میں تو حقیقتاً تمہیں نجات یافتہ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آؤ. میں گھوڑے اور تلوار کا طلبگار نہیں ہوں. اور پھر ایک عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے کہا کہ تم اگر میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے تو نہ آؤ, لیکن یہاں سے اتنی دور چلے جاؤ کہ میری صدائے استغاثہ تمہارے کانوں تک نہ پہنچے. کیونکہ جس نے میری صدائے استغاثہ کو سنا اور میری نصرت کے لیے نہ آیا, اسے خدا منہ کے بل آتش جہنم میں گرا. یہاں سے آگے چلے, ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی پھٹا پرانا برے حال میں خیمہ ہے, اور اس خیمے کے اندر ایک انتہائی بوڑھی عورت ہے جو بیٹھی ہوئی. امام علیہ السلام اس کے قریب تشریف لے گئے, پوچھا اے بیوی تم اس صحرا میں اس حالت میں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہم خانہ بدوش اور قحط کی وجہ سے, خشک سالی کی وجہ سے ہمارے پاس کھانے پینے کی بہت قلت ہے, کمی ہے. میرا بیٹا جس کا نام وہب ہے اور اس کی بیوی جس کا نام ہانیہ ہے, وہ پانی کی تلاش میں گئے اور میں یہاں منتظر ہوں. کیا ہے امام علیہ السلام ایک پتھر کے قریب گئے, پتھر کو اٹھایا, اس کے نیچے سے چشمہ نام جاری ہوئے. وہ عورت اس منظر کو دیکھ کر نہایت خوشحال اور شادمان بھی, دعائیں بھی. امام علیہ السلام اس کو خدا حافظ کر کے آگے تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا وہب اور بیٹی اور اس کی بیوی ہانیہ آئے. بیٹا حیران ہو کے ماں سے پوچھتا ہے اے ماں, پانی کہاں سے آ گیا؟ ہم تو صحرا میں اتنا ڈھونڈتے پھرے, ہمیں کہیں پانی نہیں ملا. تو اس عورت نے جواب دیا کہ جس اس قیافے جس اس شکل کا ایک انسان آیا تھا, اس نے ہاتھ پوچھا اور اس نے جب اس پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے یہ پانی جاری. وہاں بے چین کہا یہ علامت, یہ علامت. جی ہاں, کہا یہ شخص کل رات میرے خواب میں آیا. فوراً یہاں سے اپنے سامان کو اٹھاؤ اور اس کو تلاش کرو. تو وہاں اپنی بیوی اور اپنی ماں کے ساتھ قافلہ امام حسین علیہ السلام سے جا ملے, اور یہ مسیحی تھے, عیسائی تھے. کربلا میں آپ دیکھیے ہر طبقے, ہر فرقے, ہر گروہ کی نمائندگی, یہ مسیحیان تھے, مذہب عیسیٰ علیہ السلام تھے. امام کے ہاتھوں مشرف و اسلام ہوئے اور سفر میں شامل ہوئے. شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں, شمع کو گل کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جیسے با وفا اور جاگیردار اصحاب مجھے نصیب ہوئے, ویسے میرے نانا جان, میرے بابا جان اور میرے برادر بزرگوں کو نہیں نصیب ہوئے. لیکن یہ فوج اشقیا کہ میرے خون کے در پہ ہے, تم سے ان کو درد نہیں. تم نے اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا, میں اپنی بیعت کا طور ان سے اٹھا لیتا ہوں, بیعت کا تلاورہ تم سے برقرار کرتا ہوں. تم لوگ چلے جاؤ, اپنے گھر والوں کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ. اس وقت سب سے پہلے جناب عباس میں امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوئے, زہیر کھڑے ہوئے, مسلم کھڑے ہوئے, اور انہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے اس کا خلاصہ اور رب العالمین یہ ہے کہ اے فرزند رسول, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو تنہا اس صحرا میں وحشی بھیڑیوں سرندوں کے حوالے میں چلے گئے. پہلے ہماری گردنیں ہمارے سر سے جدا ہوں گی, بعد میں آپ کے جسم مبارک پر کوئی آ جائے. یہ ہے نیکی, یہ ہے نیکی, یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بہشت کا بھی ضامن ہوں چلے جاؤں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں وہ بہشت ہی نہیں چاہیے حسین کے بارے میں. یہ جب افراد کہ جو بظاہر معاشرے کے عام لوگ تھے, لیکن ان چھ مہینوں میں 28 رجب سے شب رات کا رفتی کی نہ معلوم کتنی مناسب ہے کہ اب اس درجے پر ہیں کہ جہاں پر بڑے سے بڑا عارف بڑے سے بڑا عارف ان میں شامل ہونے کو فخر سمجھتا ہے. اور یہ جملہ چونکہ مجھے زیارت و امام سے آئی ہے نا پیالی کنی تم تو پڑھ رہے یہ جملہ تو امام معصوم کا ہے کہ جناب پیر شاہ فرماتے ہیں کہ احتجاج میں تم میں سے ہوتا یہ وہاں روز عاشور جنگ کے لیے میدان میں آئے زخمی ہوئے خیمے کی طرف پلٹ چلائے اپنی ماں سے پوچھا کہ اے والدہ جانی کیا آپ میرے طرز عمل سے خوش ہیں. ماں یہ کہتی ہے کہ اے وہب میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گی جب تک تو حسین پر اپنے کو مارے کہ وہ وہب صحرا نشین خانہ خانہ بدور امام کے احساس میں ایک بزرگ صحابی جناب مسلم اپنے آپ سجا بہت بزرگ 80 سال سے زیادہ کے سن اس نے امام سے جہاد کے لیے تشریف لاتے ہیں زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر آتے امام علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر کے ہمراہ مسلم کے سرانے پہنچے. حبیب نے کہا کہ اے مسلم اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ میں تمہارے پاس زندہ رہوں گا تو میں تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرو لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں تھوڑی ہی دیر بعد تم سے مل جاؤں گا لیکن اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو. مسلم نے دم توڑتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کے اور کہنے لگے کہ میری وصیت صرف یہی ہے کہ اس مرد کو بتانا ہو. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.